cocaína.
Co funguje, kena?
Vy kuch to kahiye na. Kaho na kaho.
Kuch to chao.
Pee ho kuch na.
Kuch kahiye na. Kuch te aankho.
Koi gaal karo na ji.
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہمارے انجم گل ہیں، ہمارے انجینئر ہیں کرٹس بائنم، ہمارے مہمان سری نگر کی ایک محبوب شخصیت ہیں، تو اس سے پہلے کہ ان سے بات چیت شروع کریں، ایک جھلک ان کی آواز کی۔
دیکھیے، سوائے مثنوی کے، شاید ایک آدھ چھوٹی سی مثنوی کہی ہے، لیکن سوائے مثنوی کے جتنی بھی اصناف ہیں شعر میں، سب میں نے استعمال کیے ہیں، کہ سلم ہے، قصیدہ ہے، نعت ہے، منقبت ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے، یہی سب اصناف ہیں، اور نظم ہے، نظم معرہ یعنی وہ بلینک ورڈ جو ہیں وہ بھی ہیں۔ میں 45,000 شعر کہے ہیں اب تک 11 سال کی عمر سے، اس وقت میں 80 مکمل کرنے والا ہوں۔
تو سامعین، ان کی اشعار میں عمر چاہے جو بھی ہو، لیکن ان کے اشعار میں آپ کو جدیدیت، تازگی سب کچھ نظر آئے گی۔ شبیب کاظمی صاحب ہمارے، شبیب رضوی صاحب ہمارے مہمان ہیں سری نگر سے، اور جیسے کہ آپ نے سنا کتنے بے شمار انہوں نے شعر کہے، اور اس میں یہ 45,000 تو اس طرح ہیں کہ انہوں نے بہت سی چیزیں اپنی چھپائی ہی نہیں۔ تو السلام علیکم شبیب صاحب، پہلے جی جی، تو اس قدر آپ کے خوبصورت شعر ہیں، اور پہلے میں نے یہ سوچی تھی کہ آپ کا کچھ کلام سناؤں، لیکن میں نے کہا کہ آواز سنانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے شروع کریں گے ہم بات سے۔ 11 برس کی عمر کی آپ نے بات کی، تو کیا شعر کہا 11 برس کی عمر میں، کچھ یاد ہے؟
نہیں، اب تو یاد نہیں، لیکن یقیناً کوئی اس زمانے کا ماحول وہی تھا، کچھ رومانی شعر ہوگا، کیا تھا وہ، نہ اٹھاؤ تم نگاہیں کہیں تیر چل نہ جائے، کچھ ایسے ہی تھا شعر وہ، غزل کا وہ جو پہلا شعر کہا تھا۔ اب تو خیر وہ بالکل فضا بدل گئی ہے، اب تو دوسرے رنگ کے شاعری ہونے لگی ہے۔
تو چونکہ آپ کی بیشتر تعلیم یو پی میں ہوئی، تو مجھے یہ بتائیے کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا، کشمیر میں کہ یو پی میں؟
نہیں، تو ظاہر ہے کہ بچپن ہی سے تعلیم حاصل وہاں کی، تو وہیں گزرا ہے۔
اچھا، بچپن سے وہیں کی، میں تو کالج وغیرہ کا مجھے معلوم ہے۔
نہیں نہیں، میں اسکول کی سطح سے بھی وہیں گزرا، اور کالج کی سطح پر بھی وہیں گزرا۔
اچھا، اور پھر کب سری نگر میں کب آئے؟
سری نگر میں میں نے سروس کی 1963 میں، گورنمنٹ یونانی کالج میں، اس لیے کہ میں نے عربی فارسی کی تعلیم کے بعد بی یو ایم ایس کیا تھا یونانی طب میں، جو ڈگری ہے یہاں کی، اس کے بعد یہاں میں لگ گیا، لیکچرر لگ گیا میں، اس کے بعد پھر ریٹائر ہو گیا 93 میں میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے، 58 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد پھر ایک پرائیویٹ کالج میں میں کرتا رہا کچھ کام، پڑھاتا رہا میں وہاں۔ اب تو آج کل وہی عربی اور فارسی کے کچھ ترجمے وغیرہ کتابوں کے، کچھ مقالوں کے وہ کرتا ہوں، اور یہ ادبی کام جو اردو کا ہے، اردو کے اشعار یا فارسی کے اشعار، یہی ہے مشغلہ اب تو۔
ویسے کیونکہ آپ شاعر ہیں، تو زیادہ تر خیال یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے، یہ غالباً آپ نے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کیا ہوگا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پتہ لگا کہ نہیں، یونانی، اور خاص طور پہ اس وجہ سے کہ آہستہ آہستہ لوگ نامانوس ہوتے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ڈگری بھی ہے، اور بہت موقر ڈگری ہے یہ۔ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس میں طب یونانی میں کیا ڈگری ہے، اور کہاں سے آپ نے حاصل کی؟
دیکھیے، یہ اب تو طب یونانی میں پورے ہندوستان میں بی یو ایم ایس کی ڈگری ہوتی ہے، اور یہ کالجوں سے ملتی ہے، لیکن وہ کالج جو ہیں وہ یونیورسٹی سے ملحق ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں۔ ہر جگہ بی یو ایم ایس، اس کا مطلب ہے بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری، تو یہ ڈگری ملتی ہے اس کا، یہ بالکل ویسی جیسے میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس ہوتا ہے، تقریباً شروع میں وہی کورس پڑھایا جاتا ہے، اناٹمی فیزیولوجی انگریزی میں یا پیتھالوجی انگریزی میں، تو قدیم معالجات یعنی علم علاج جو ہے وہ قدیم بھی اور جدید دونوں پڑھائے جاتے ہیں. 4.5 سال کا پہلے کورس ہوتا ہے اور 1 سال کی انٹرنشپ ہوتی ہے, تو یوں 5.5 سال میں یہ مکمل نصاب ہو جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ میڈیکل کالج میں ہوتا ہے.
اچھا, تو یہ جو جی تو ادویات جو ہیں اس کی طب یونانی میں, یہ کون سی ادویات ہوتی ہیں وہ جو ڈاکٹرز دیتے ہیں ہمیں, ان یعنی کہیں نہ کہیں اسی طرح کی یا جیسے؟
نہیں, یہ تو بہت قدیم, کوئی 2500 سال پہلے ہپوکریٹ یعنی بقراط کے زمانے سے اس علم کو پڑھایا جانے لگا ہے باقاعدہ منظم شکل میں. اور سب سے آخری جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں اس زمانے میں ایران میں تھا, وہ بخارا کے, جن کو انگریزی میں ایویسینا کہتے ہیں اور عربی زبان میں ابن سینا کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک کتاب لکھی تھی القانون فی الطب, تو اسی سے یہ سب علوم پڑھائے جاتے ہیں پورے ہندوستان, بلکہ برصغیر میں یوں کہہ لیجئے, دونوں مشترک, ہندوستان اور پاکستان میں. اور اس میں دوائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ جیسا کہ ابن سینا نے کہا ہے کہ اپنا علاج اپنے دیش کی جڑی بوٹیوں سے کرو, یعنی جس فضا میں ہم پلے ہیں اسی فضا میں یہ دوائیں بھی پلتی ہیں, اس لیے ہمارے بدن کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب روز بروز زیادہ زیادہ مقبول ہو رہی ہیں,
مرکبات ہوتے ہیں, مفردات ہوتے ہیں, جتنی جڑی بوٹیاں ہیں یہ فائدہ مند ہوتی ہیں, یہ مفرد حالت میں بھی استعمال کرائی جاتی ہیں, مرکب حالت میں بھی استعمال کرائی جاتی ہیں, اور یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز اس علاج میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ضمنی کوئی مضر اثر نہیں ہوتا, یعنی سائڈ افیکٹس اس میں نہیں ہوتے ہیں.
اچھا اچھا,
سب سے بڑی بات یہی ہے اس میں.
تو اب تو روز بروز ڈاکٹر صاحب اس طرح کا طریقہ علاج جو ویسٹ ہے, اس میں بھی جڑی بوٹیاں اور وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھتے تھے پہلے اپنے ملکوں میں, وہ یہاں بھی اسی طرح مقبول ہو گئی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان چیزوں کے کتنے فائدے ہیں. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں دو طرح کے مہمان بہت مقبول ہوتے ہیں, ایک تو جب وہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق میڈیکل سے ہو اور دوسرے شاعر یا ادیب ہوں. تو آپ تو خوشی کی بات یہ مجموعہ, تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ سے کچھ نسخے بھی شاید لوگ پوچھیں گے, لیکن بہرحال میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب سے ہم مرکوز رکھیں ان کی شاعری پر, کیونکہ بہت خوبصورت ان کی شاعری ہے. ایک نمونہ میں آپ کو سنواتی ہوں, تو سنتے ہیں ان کا کلام.
ورق ورق گزشتہ باب ہو کے رہ گئے, ورق ورق گزشتہ باب ہو کے رہ گئے, سفر میں ہم پڑھی ہوئی کتاب ہو کے رہ گئے, ہم اس کی داستان میں تھے مگر بیاں نہیں ہوئے, ہم اس کی داستان میں تھے مگر بیاں نہیں ہوئے, بیاں ہوئے تو حرف انتساب ہو کے رہ گئے, ہم اس کی داستان میں تھے مگر بیاں نہیں ہوئے, بیاں ہوئے تو حرف انتساب ہو کے رہ گئے. اور شہر کہاں کہ رنگ شہر کہاں کہ رنگ شب بھی آج روٹھنے لگے, جو خواب پہلے دیکھتے تھے خواب ہو کے رہ گئے. اور یہ کون سی قدورتیں ہیں شہر کی نگاہ میں, یہ کون سی قدورتیں ہیں شہر کی نگاہ میں, ہمارے گھر کے آئینے خراب ہو کے رہ گئے. اور فروغ دید کیا کرے دل و نظر کے واسطے, فروغ دید کیا کرے دل و نظر کے واسطے, اجالے بڑھتے بڑھتے خود حجاب ہو کے رہ گئے. اور تمام چہرے حرف حرف بن گئے شکن شکن, اور سوال اپنے آپ ہی جواب ہو کے رہ گئے. گناہ گار کا گناہ اس کی تنگ دامنی, گناہ گار کا گناہ اس کی تنگ دامنی, اور ثواب گویا جان کا عذاب ہو کے رہ گئے. ہم ایک ذرہ ہی سہی تڑپ تو ہے چمک تو ہے, ہم ایک ذرہ ہی سہی تڑپ تو ہے چمک تو ہے, یہ کیا کہ دن کا ڈھلتا آفتاب ہو کے رہ گئے, یہ کیا کہ دن کا ڈھلتا آفتاب ہو کے رہ گئے.
تو ہوا ہے کنا
بھائی, کچھ تو کہیے نا,
کہو نہ کہو,
कुछ तो चाहो
कम में बुझ ना
कुछ कहिए ना
लखो से हुआ ओ कोशे ताको
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89 हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89 प्रोग्राम है
तो सामिन पता नोट कर लीजिए 0800 टेलीफोन नंबर 777-89 हमारे मेहमान डॉक्टर शबीब रिजवी साहब हैं श्रीनगर से इनकी खूबसूरत कलाम अभी आपने सुना हम उसकी दास्तां में थे मगर बयां नहीं हुए बयां हुए तो हरफे इंतसाब होके रह गए तो डॉक्टर साहब एक दिलचस्प बात मैं आपका एक मुख्तसर सवानी खाका पढ़ रही थी तो उसमें एक दिलचस्प बात ये लिखी है कि आपका बहुत सा कलाम दोस्तों ने भी कबूल किया है कबूल करने से क्या मतलब है
ये उमूमन होता ही है
अच्छा
हमारे ही साथ नहीं ये सबके साथ हुआ होता है कि बहुत से शायर होते हैं और बहुत से मुतशायर होते हैं यानी बस वो शायर बने हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं से हासिल करते हैं या चुरा लेते हैं या शर्मा शर्मी में और दोस्ती में ले उड़ते हैं तो उसी का हवाला मैंने दिया है कि बहुत सा कलाम जो है वो हमारे दोस्तों ने भी कबूल कर लिया है यूं मैंने कहा है
ये तो आपने उनका उनकी दिलदारी की है कह के कबूल किया है
अच्छा सही,
तो थोड़ा सा हमें आप कश्मीर में मतलब ये हमारे बहुत से सुनने वालों को हैरत होती है क्योंकि आम तसव्वुर ये है कि क्योंकि कश्मीर का वो इलाका जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में है तो लोगों को ऐसा अंदाज़ा है कि वहाँ चूँकि हिंदी रस्म अल-ख़त है तो किस तरह कश्मीर से जब हमारे मेहमान कोई होते हैं तो इतनी बेहतरीन उर्दू बोलते हैं इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं वो फ़ारसी और अरबी से भी बखूबी वाकिफ़ होते हैं तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों की इतला के लिए आप बताइए कि किस तरह कश्मीर क्या कश्मीर में उर्दू जो है मेन ज़बान है इस वक्त पढ़ाने की और दफ्तरों की उर्दू और अंग्रेज़ी है हिंदी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल
नहीं यहाँ दफ्तरों में हिंदी तो नहीं है जो रियासती दफातर हैं उसमें हिंदी तो नहीं है अलबत्ता उर्दू और अंग्रेज़ी है बड़े दफातर जो हैं और जितने बड़े बड़े काम होते हैं वो सब अंग्रेज़ी में होते हैं और जो आवाम से जितने वाबस्ता हैं वो उर्दू में भी कबूल किए जाते हैं मतलब जैसे कि राशन कार्ड हैं यहाँ सारे राशन कार्ड जितने हैं वो सब उर्दू में आपको मिलेंगे अदालतों में जो काम होता है उर्दू में दरख्वास्तें दी जाती हैं और उर्दू ही में समझा जाता है सब यानी जो गुफ्तगू होती है वो तो इस तरीके से है उर्दू एक सरकारी जबान है ये शायद अकेला सूबा है जहाँ पहली जबान के तौर पर जैसे बिहार में है वहाँ दूसरी जबान है यहाँ पहली जबान के तौर पर उर्दू सरकारी जबान है लेकिन ज़्यादातर काम तो अंग्रेज़ी में होता है आवाम की बोलचाल की जो जबान है वो कश्मीरी है
अच्छा
हाँ तो कोई भी आदमी यहाँ यानी उर्दू भी बात करता है कश्मीरी में भी बात करता है ये अपने वो अंग्रेजी में भी बात करता है क्योंकि ये सयाहों का मरकज है यहाँ सयाह आते हैं घूमते हैं फिरते हैं तो अंग्रेजी की बहुत ज़रूरत होती है तो यहाँ पर मेरा ख्याल यह है कि 80% आबादी जो है वो अंग्रेजी भी जानती है अच्छी तरीके से यानी बोलचाल वाली जबान जानती है जो यहाँ झीलों में या दरियाओं में जो हाउस बोट हैं शिकारे हैं उनके मालिकान या उनके जो काम करने वाले हैं वो सब के सब अंग्रेजी जानते हैं उर्दू भी जानते हैं और कश्मीरी तो खैर मादरी जबान है ही उनकी
तो कश्मीरी अच्छा, जबान की जी फरमाइए
जी
जी जी पहले आप कहिए क्या कहते हैं आप
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि उर्दू और कश्मीरी में एक आपस में मुशाबहत और मुमासिलत एक ये भी है कि कश्मीरी जबान जो है वो उर्दू रस्म अल-ख़त यानी असली जो फारसी रस्म अल-ख़त है उसी में लिखी जाती है कश्मीरी जबान
अच्छा
हाँ अलबत्ता उसमें कुछ थोड़ी सी अलामतें जो हैं क्योंकि कश्मीरी जबान में वॉवल्स बहुत हैं बहुत ज्यादा हैं
अच्छा.
तो इसलिए उनको, हाँ, उनको जाहिर करने के लिए कुछ अलामतें उनमें लगा दी जाती हैं. साकिन के लिए, जेर जबर, पेश वगैरह, इसके लिए कुछ अलामतें हैं, वो उर्दू से थोड़ा उसको अलग करती हैं. बाकी बिल्कुल रस्मुल खत वही है जो उर्दू में लिखा जाता है, जिस तरीके से वैसे कश्मीरी में भी लिखा जाता है.
तो मैं यही जानना चाह रही थी कि ज़ाहिर है कि आप जो मादरी ज़बान आपकी कश्मीरी नहीं है, लेकिन आपने इसनाफ के अलावा ज़बानें भी आपकी हैं, कि आपने कई सौ फ़ारसी, उर्दू और अरबी के क़तात के अलावा कश्मीरी मंजूमात के तर्जुमे भी किए हैं उर्दू में. तो क्या आपने कश्मीरी ज़बान में भी शायरी की, यानी ओरिजिनल आपकी कुछ शायरी
है? कश्मीरी ज़बान में शायरी तो मैंने नहीं की है, इसलिए कि बचपन से उर्दू ही का वास्ता रहा है. अलबत्ता कश्मीरी ज़बान के एक बहुत मशहूर शायर और दरवेश खुदा दोस्त यहाँ जो थे, उनका नाम था शेख नूरुद्दीन वली, और उनके कश्मीर में हर शख्स उनका अकीदतमंद है. उन्होंने जो अश्लोक उनके जो हैं, वो सदियों पहले की बात है, ये यानी अब वो मुझे ठीक से वो सदी तो नहीं याद है जिस सदी के थे, बहरहाल मैं यही कहूँगा सैकड़ों साल पहले के जो शायर गुजरे हैं, उन्होंने कुछ श्लोक कहे हैं, उसको कश्मीरी ज़बान में शुरक कहते हैं.
अच्छा.
यानी हाँ, उसमें अलग अलग गोया के रुबाइयाँ ऐसी या कुछ कतार जैसे उन्होंने कश्मीरी में कहे हैं, मैंने उसका उर्दू में मंजूम तर्जुमा किया है.
तो डॉक्टर साहब को याद है, याद है,
200 कतार का मंजूम उर्दू तर्जुमा मैंने किया है.
अच्छा.
वो मौजूद है मेरे पास और शायद करीब वो छप जाएगी.
तो कुछ सुनाइए हमें आप, अगर अगर आपको याद हो तो.
नहीं, वो इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर तो नहीं है.
अच्छा.
लेकिन ये कि बहरहाल तर्जुमा जिन लोगों ने भी देखा है, अपने कुछ साथियों को मैंने दिखाया, उन्होंने बहुत तारीफ की है और बताया है कि इससे बेहतर तर्जुमा शायद ना हो सके. यानी उनका बिल्कुल जो उनका माफी जमीर था वो सब उसमें अदा किया गया है. बहरहाल वो आरिफ बिल्ला थे और दरवेश थे, खुदा दोस्त थे.
अच्छा.
हाँ.
तो चलिए हम आपका आपकी ज़बानी भी सुनेंगे कराम, लेकिन चलिए हम ऐसा तो आपकी ज़बानी सुनते हैं. आप जो है कुछ चीज़ें आपकी मैंने रिकॉर्ड भी की थी, तो कोई आप हमें ऐसी चीज़ सुनाइए, नज़्म वगैरह, जो ज़्यादा मतलब निस्बतन जदीद दौर की जो हो.
जदीद तौर की क्या मतलब? ये अब तो जदीद शायरी, जदल जदीद गजल तो
जी, आपने कहा था कि ब्लैंक, आपने ब्लैंक वर्स में भी आपने कहा है
जी,
आप
मैं सब
जी. तो जो आपका दिल चाहे सुनाइए, आपको जो याद हो.
नहीं, अब जदीद, अब लहजा तो अब जदीद है
जी,
और वो उर्दू में मैंने कहा है और फारसी में भी कहा है मैंने, नाते भी कही है बिल्कुल जदीद रंग में.
अच्छा. तो फिर आप नात सुनाइए हमें कोई जदीद रंग में अपनी.
अच्छा, सुन लीजिए. देखिए, बिल्कुल ये जदीद रंग में इसी तरीके से है, लेकिन ये कि उसमें भी वो नात के जो आदाब हैं वो पूरे तौर से मौजूद हैं.
दुरुस्त.
मैंने अर्ज किया है कि रूए नबी पे कतरा ब कतरा वजू के फूल, रूए नबी पे कतरा ब कतरा वजू के फूल, अय इश्क रब यही है तेरी आबरू के फूल.
वाह वाह.
वो आईना है आईने हक के सामने, पुर नूर और पुर कशिश है बहुत रूबरू के फूल.
वाह वाह.
और आयात से महकती अहादीसे आ हुजूर, आयात से महकती अहादीसे आ हुजूर, गोया के हैं खिले चमने गुफ्तगु के फूल. और मक्के मदीने में तो पसीना बहाया था, मक्के मदीने में तो पसीना बहाया था, ताइफ के पत्थरों पर बिखेरे लहू के फूल. और तकता हूँ उनके दर को तसव्वुर में और फिर चुनता हूँ चश्मे शौक से ला तकनतू के फूल.
बहुत हो.
ये जदीद रंग की नात है और जदीद लहजा भी है इसमें.
तो आप काफी मुशायरे होते हैं कश्मीर में, या आप हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में उस तरह के मुशायरे नहीं होते आपके यहाँ?
جی جی پھر ایک بار ٹھیک سے میں سن
نہیں سکتا. یہ پوچھنا چاہتی کہ ہندوستان میں مشاعرہ جو ہے بہت مقبول ہے, اور اکثر ہم بڑے بڑے 50,000 اور لاکھ لوگ ہوتے ہیں مشاعروں میں, تو مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سے مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں, لیکن خود کشمیر میں اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں مشاعرے وغیرہ؟
کشمیر میں تقریباً ہر سال ریڈیو والے یا ٹوریزم والے یا کلچرل اکیڈمی والے یہ مشاعرے کرتے رہتے ہیں سال بھر. البتہ کبھی کبھی آل انڈیا مشاعرہ, کل ہند مشاعرہ بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں بڑے بڑے شعرا آتے ہیں. میں تو 50 سال سے تقریباً یہاں تمام کل ہند مشاعرے جو ہوئے ہیں سری نگر میں, یا سری نگر کا دوسرا حصہ جو جموں ہے یہاں سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر, وہاں جتنے مشاعرے ہوئے ہیں سب میں میں شریک رہا ہوں, اور بڑے بڑے شعرا کے ساتھ گویا کہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ میں نے پڑھا ہے. ساغر نظامی, فراق گورکھپوری,
اچھا,
شاز پنکنت حیدرآباد کے, ایسے بہت سے شعرا, ندا فاضلی تو اب بھی خیر آتے ہیں, یہ سب شعرا یہاں آ چکے ہیں, اور مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں بھی ابتدا میں مقامی شاعر کی حیثیت سے میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے اور میں نے سنایا ہے اپنا کلام.
اچھا, تو ایک اور کمال آپ کا جو مجھے بڑا اچھی بات لگی, کیونکہ عام طور سے جو آپ جیسا آپ کے پائے کا شاعر ہوتا ہے جو اتنی زبانیں جانتا ہے, یعنی علم کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا ادب کوئی کمتر درجے کی چیز ہے, جو کہ دراصل نہیں ہے. بچوں کے لیے لکھنا, بچوں کی زبان ان سے بات ان تک پہنچانا, بہت ہی ایک بڑے کمال کی بات ہے. آپ نے بچوں کے مشاعرے لکھے اور پوری ایک کتاب ہے اس پہ موجود, مجموعہ آپ کے مشاعروں کا, تو یہ کیسے, یہ ریڈیو کے لیے آپ نے کیا؟
یہ اصل میں یہاں ریڈیو اور ٹی وی میں اس قسم کے مشاعرے ہوا کرتے ہیں سال بھر. سال بھر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہار کا مشاعرہ ہوتا ہے, گرمیوں کا مشاعرہ بچے پڑھتے ہیں ریڈیو میں یا ٹی وی میں, عید میلاد النبی کے سلسلے میں مشاعرہ ہوتا ہے, عید میں, بقرعید میں, ایسے کبھی کبھی جو پروگرام آفیسرز ہوتے ہیں وہ مشاعرہ کرتے ہیں. بچوں کا ایک پروگرام ریڈیو میں یہاں ہوتا ہے ہونہار, تو جہاں مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں. تو چند بچے ہوتے ہیں, 5-6-7 بچے ہوتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی جج بن گیا, کوئی کسان بن گیا, کوئی وکیل بن گیا.
اچھا.
اور وہ اپنی اپنی باتیں کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا, وہ کہتی ہے میں یہ کروں گی, میں ڈاکٹر بنوں گی, اس طریقے سن کے مشاعرے میں نے لکھے ہیں. تو اور مزاحیہ مشاعرے بھی لکھے ہیں, جیسے یا بڑے بڑے شعرا غالب اور اقبال وغیرہ کی کسی حد تک پیروڈی ادب کے اندر جو بچوں کے منہ سے اچھی لگے,
اچھا,
وہ میں نے پیش کیا ہے یہاں کے اوپر. تو اس کا ایک مجموعہ بچوں کے مشاعرے ہی کے نام سے نکلا ہے, کوئی 2-3 سال پہلے شائع ہو چکا ہے. تو اس میں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں
اجازت کیا دوں ڈاکٹر صاحب, میں تو ڈر کے مارے نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کہیں گے کہ مجھے آپ اسپاٹ پہ کھلی آتی ہیں, یہ کہ مجھے ہر چیز میں سمجھی, پتہ نہیں آپ کہیں گے کہیں یاد ہے یا نہیں, میں تو بہت خوش ہوں گی, مجھے بچوں کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں. ہاں
نہیں, آپ دیکھیے یہ پیروڈی ہے, تو یہ ہے علامہ اقبال کی بڑی مشہور وہ دعا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری,
جی,
اس پر میں نے کہا ہے کہ آپ, یہ مزاحیہ ہے اس لیے سوئے ادب تو نہیں ہوگا, لیکن بہرحال, لب پہ آتی ہے دعا بن کے جو کھانسی میری, دو منٹ کے لیے ہو جاتی ہے کھانسی میری, چہرہ ان نقلی دواؤں دوا والوں کا کالا ہو جائے, یا تو پھر ان کی دکانوں کا دیوالا ہو جائے, یوں تو کھانسی ہے میرے دبلے بدن کی زینت, یوں تو کھانسی ہے میرے دبلے بدن کی زینت, جیسے کوے کی صداؤں سے چمن کی زینت, میرے اللہ نہ کھانسی سے بچانا مجھ کو, ٹھمری آ جائے گی کچھ روز میں گانا مجھ کو. تو اب یہ اس قسم کی کچھ ہے, کچھ مزاحیہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی,
اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈاکٹری رگ ہے, ڈاکٹری رگ بھی اس میں پھڑک اٹھی ہوگی نا, ڈاکٹر بھی تو ہیں آپ ساتھ جی. اور کچھ سنائیے,
کچھ سنجیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں
جی.
ایک غزل میں بچوں کے لیے کہا ہے کہ کیوں پٹائی کیا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کل یہ ٹیچر سے کہتے تھے غالب بخش دو گر خطا کرے کوئی.
واہ واہ، بات
کل یہ ٹیچر سے کہتے تھے غالب بخش دو گر خطا کرے کوئی. نیند آتی ہے مجھ کو پڑھنے میں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی.
بات خوب.
حل کیے ہیں سوال یوں میں نے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی.
بات
ہر خطا پر سزا تو ملنی ہے، کیوں کسی گا گلا کرے کوئی. اب یہ غالب کے مصرے لے کر کے اور ان پر مصرے لگائے ہیں
جی،
تو یوں کچھ تھوڑا سا مزاح پیدا کیا ہے بچوں کے لیے
اور بچوں کے
مزاج کے مطابق.
وہی میں کہہ رہی تھی، صحیح ہے یہ بچوں کے مزاج، یہ بھی بچوں کے مزاج کے مطابق ہے، ان کی ابتلائی ہے ان کے بچوں کی. اچھا، ہمارے پاس ساتھ آپ کے یہاں کشمیر سے ہی ایک کالر ہے، مشتاق علی بابا، ان کو لے رہے ہیں پھر آپ سے اور پوچھنا چاہیں گے. جی مشتاق، السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام، کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟
دیدی میں کپوارہ کشمیر سے بول رہا ہوں،
کپوارہ
مقبوضہ کشمیر.
تو آپ تو بہت واقف ہوں گے ہمارے مہمان سے، ہمارے شعبے رضوی صاحب سے.
بالکل، بائی فیس تو نہیں جانتے، البتہ سنا ان کے بارے میں. تو میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں میم آپ کا کہ آپ ایسی مطلب ہمارے شاعروں کو اس محفل میں لاتے ہیں اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے اپنے جو بھی اندر کوشچنز ہوتے ہیں وہ کرنے کے. تو میرا آج سوال مہمان سے یہ ہے کہ آج کی اس زمانے میں مطلب شاعری کی اور بہت کم لوگ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے مین وجہ؟ کیونکہ آج کل ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، فلاسفر بننا چاہتے ہیں، اس لیے کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے ایک انسان میں اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے؟ کون سی کوالٹیز، کیا وہ ضروری امیجنیٹو لائف میں رہنا چاہتا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ان کے ڈاکٹر صاحب جیسی کوالٹیز ہونی چاہیے، ڈاکٹر بھی بنے اور شاعر بھی بنے. لیکن چلیے جواب شبیب صاحب ہی دیں گے. جی
جی شکریہ.
جی
ڈاکٹر صاحب
میں عرض کروں، دیکھیے شاعری شعور سے تعلق رکھتی ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر بنے یا کوئی سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بنے، اگر شعور اس کا پختہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دماغ میں روشنی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آگے تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتا ہے. اس لیے انسان کا ذہن اور مزاج جتنا شاعرانہ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ ترقی کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ شعر ہی کہنے لگے، لیکن بہرحال جو ہے شعر پر یعنی شعور کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر ایک چمک اور ایک پالش ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے شاید اسی سلسلے میں یہ بھی کہی ہے کہ جو بہت سے شاید مشاعروں کی بات کہی ہے آپ نے، دوسری بات کیا کہی ذرا پھر آپ دہرا دیں.
انہوں نے ہمارے کالر نے انہوں نے یہ پوچھا تھا آپ سے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ بچے جو ہیں دوسرے پروفیشنز کی طرف جاتے ہیں لیکن شاعر نہیں بنتے. تو ظاہر ہے کہ شاعری پروفیشن تو نہیں ہے، شاعری تو ایک مطلب آپ کے اندر سے ایک یعنی
ہاں بالکل ایک آواز ہے اور وہ خود بخود آ جاتی ہے. اچھا شاعری شاعر بننے کے لیے انہوں نے پوچھا تھا کیا کرنا چاہیے.
جی جی
دیکھیے شاعر بننے کے لیے کوئی الگ سے کہیں ایسی کوئی چیز بازار میں نہیں بکتی ہے کہ آپ اس کو لے لیں، خرید لیں اور پھر شاعر بن جائیں یا اس میں اس کی مدد کی ضرورت پڑے. شاعر بالکل یعنی قدرتی طور سے ایک موزونیت ہوتی ہے ذہن کی، جس میں شعر خود بخود ڈھلتا ہے، بعد میں پھر خیال اس میں آپ خود باندھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شاعری کی تعلیم جو ہے اس میں وزن ہے، بحر ہے، قافیے ہیں، ردیف ہیں، یہ بہرحال یا پڑھنا پڑتا ہے یا استاد سے سیکھنا پڑتا ہے. لیکن پہلی چیز جو ہے شاعری میں وہ یہ کہ آپ ذہنی طور سے بالکل موضوع ہوں، بے وزن بات نہیں ہو سکتی ہے شاعری میں. جس طریقے سے موسیقی میں طبلہ ہوتا ہے کہ جس کے طبلے کی یعنی اس پر تھاپ کے اوپر جو ہے وہ موسیقی آگے بڑھتی ہے، ویسے یہاں بہر اور وزن کے اوپر شاعری آگے بڑھتی ہے.
بالکل. تو چلیے شاعری کی بات ہوئی،
شاعری ممکن نہیں
تو لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا مزید کلام سنیں. لیجیے کچھ اور سنتے ہیں.
اور ایک غزل کے چند شعر جس میں تھوڑی سی رومانیت بھی ہے. رنگ خوشبو چاندنی موج سبا ہو جائے گا، رنگ خوشبو چاندنی موج سبا ہو جائے گا، تو میرے خوابوں میں آ کر کیا سے کیا ہو جائے گا. اور کس نے سوچا تھا کہ ایسا حادثہ ہو جائے گا، زندگی کے ساتھ تو بھی بے وفا ہو جائے گا. اور اس لیے میں نے بھی تیرے نام پر سجدے کیے, اس لیے میں نے بھی تیرے نام پر سجدے کیے, جانتا تھا ایک دن تو بھی خدا ہو جائے گا, جانتا تھا ایک دن تو بھی خدا ہو جائے گا. ایک ذرا میری طرف چشم کرم سے دیکھ لے, کچھ نہ بگڑے گا تیرا, میرا بھلا ہو جائے گا. ایک ذرا میری طرف چشم کرم سے دیکھ لے, کچھ نہ بگڑے گا تیرا, میرا بھلا ہو جائے گا. اور راستے سب بند کر رکھے ہیں دنیا نے تو کیا, راستے سب بند کر رکھے ہیں دنیا نے تو کیا, تو جہاں رکھ دے قدم وہ راستہ ہو جائے گا. اور تو پریشان کرنا اپنے دل کو میرے واسطے, جو بھی ہونا ہے میرا اچھا برا ہو جائے گا. اور میرے دکھ پر مسکرا میری خوشی کے واسطے, میرے دکھ پر مسکرا میری خوشی کے واسطے, عمر بھر کا قرض ایک پل میں ادا ہو جائے گا, عمر بھر کا قرض ایک پل میں ادا ہو جائے گا.
بہت خوب. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا مائکروفون کھولنا بھول جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت خوب. اور یہ جو ہے نا آپ کا کہ جانتا تھا ایک دن تو بھی خدا ہو جائے گا, اس کا تو کوئی جواب نہیں. بہت خوبصورت. میری فرمائش پر ایک اور سنا دیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ وہ مقطعے میں آپ کا تخلص نہیں آتا, تو تخلص کوئی نہیں ہے آپ کا؟
بس یہی شبیب میرا نام بھی ہے اور تخلص بھی یہی ہے.
شبیب کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟
شبیب تو شباب سے نکلا ہے.
اچھا.
کی بات یہ ہے.
اچھا.
ہاں ویسے اس کے معنی جو عربی زبان میں ہیں وہ یہ ہے, جس کا ہم انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہائیلی فلیمیبل.
اچھا.
یعنی جو, ہاں جو بڑی تیزی کے ساتھ شعلہ بن جاتی ہے کوئی چیز.
اچھا اچھا لفظ ہے, بہت خوبصورت.
ہاں اردو میں جس کو کہیں گے بھبک اٹھنا.
اچھا.
تو دراصل ہاں شبیب کے معنی یہ ہیں. اب پتہ نہیں کیسے رکھا گیا ہے تو مجھے نہیں معلوم.
پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے. بہت منفرد ہے اور ایسا نام ہے کہ یہ آپ کی. اچھا ہاں, آپ کی والدہ کا آپ کی زندگی پہ بڑا سا رہا, بلکہ میں پڑھ رہی تھی آپ کے سوانے میں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے ہی کی, والدہ صاحبہ نے آپ کی.
ہاں ابتدائی تعلیم اس معنی میں کہ جو شروع میں جیسے گھروں میں پڑھایا جاتا ہے, دینیات کی کوئی کتاب ہوتی ہے, بغدادی قاعدہ ہوتا ہے یا سرن القرآن ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ پھر قرآن بھی گویا ہماری والدہ جی نے ہم کو شروع کرایا اور ختم کرایا. وہ پھوپھیزاد بہن نے ہماری, لیکن ہماری والدہ نے شروع کرایا. ہماری والدہ پرانے زمانے کی تھی, وہ کسی کالج یا اسکول کی پڑھی لکھی تو نہیں تھی, اور پرانے زمانے میں ایسا ہوتا بھی نہیں تھا. ایک اچھے گھرانے کی وہ تھی, یعنی بڑے زمیندار گھرانے کی تھی وہ, اور جہاں مولوی رکھ کر کے تعلیم دلوائی جاتی تھی عورتوں کو پردے میں, تو وہ پڑھی لکھی تھی وہاں کی. اور وہ ہم کو بھی انہوں نے پڑھایا, اپنے خاندان کے بعد بچوں کو بھی انہوں نے پڑھایا, اور محلے والوں کو بھی انہوں نے پڑھایا, جو محلے کے بچے بچیاں بلا لحاظ مسلک وغیرہ کے وہ جو آتے تھے سب کو انہوں نے قرآن شریف پڑھایا ہے.
اچھا.
تو اتنی پڑھی لکھی تھی کہ وہ بہرحال اور دینیات جو تھے, مسئلے مسائل وغیرہ جو شرعی ہوتے ہیں یہ سب ان کو معلوم تھے, اس سے بھی کچھ واقف کرایا انہوں نے. تو یوں تعلیم شروع کی جو ہے وہ والدہ ہی سے ہم نے حاصل کی.
اچھا. ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں.
تعلیم بھی کہہ لیجیے اور تربیت بھی کہہ لیجیے.
بالکل. اور شاید یہ جو لفظ ہیں اور ورثہ ہے آپ کا, یہ ایک جو بڑی رچ آپ کی جو وکبلری ہے بڑی رچ ہے, تو میرا خیال ہے یہ سب مجالس میں جانے سے, محفلوں میں بیٹھنے سے اس طرح سیکھتا ہے آدمی بچپن سے اپنی ساری چیزیں. تو بشیر اچکزئی ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان سے. جی بشیر صاحب السلام علیکم. بشیر صاحب کس جگہ سے فون کر رہے ہیں؟
جی میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں.
اچھا اچھا. جی بشیر صاحب,
شہر محترم سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کتابوں میں ہم لوگوں نے جب بھی پڑھا ہے تو مطلب شہر کو سنتے ہوئے دیکھا ہے یا مطلب اس کو بائی فیس دیکھا ہے, خود کو تباہ نہ نہیں دیکھا ہے, اس کی جو حالت جو ہے وہ بہت اثر ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی معاشرت تباہ ہوتی ہے.
تھوڑا سا دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, ایک دفعہ پھر
پوچھیں. آواز صاف نہیں آ رہی,
دوبارہ پوچھیے آپ.
جی میں نے یہ کہنا تھا کہ اکثر شہر میں نے دیکھے ہیں نا
جی,
جو ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ تباہ حال ہوتی ہے, ان کی معاشی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہوتی ہے.
اچھا,
مطلب معاشرے میں اس کو ہم مطلب میں نے خوشحال نہیں دیکھا, کتابوں میں بھی مطلب جو شہر میں نے پڑھے ہیں وہ سارے تباہ حال رہتے ہیں.
اچھا اچھا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بشیر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور یہ ایک طرح سے حد تک صحیح بھی ہے کہ عام طور سے جو شاعر ہیں معاشی طور پہ خوشحال ہم نے نہیں دیکھے, اور یہی دیکھا پرانے زمانے کے بھی جو پڑھتے ہیں تو ان کی حالت خستہ ہی رہی, مطلب یہ کوئی کلیہ نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر, تو اس کی کیا وجہ ہے, شاعر خوشحال کیوں نہیں ہوتے؟
شاعر نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ, لیکن ہاں آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں, کہ میرا خیال ہے کہ ان کو شعر کہنے سے فرصت نہیں ملتی ہوگی کہ وہ تلاش معاش کر سکیں, لیکن ایسا نہیں ہے, بہت سے ہیں, خود علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے, معاشی حیثیت سے بھی وہ کمزور تو نہیں تھے, اور اکبر الہ آبادی کو دیکھ لیجیے, اور آج کل کا شاعر تو معاشی حال یعنی شاعر جو ہے وہ معاشی طور سے بہت آگے ہے, اب اس کے ساتھ پیسہ جڑ گیا ہے.
یہ درست ہے
تو جی. لیکن پہلے ایسا ہوا کرتا تھا, اور میرا خیال اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو شعر کہنے سے فرصت نہیں ملتی تھی اور تلاش معاش میں کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا تھا,
اور یہ بھی ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی اپنی ایک آئیڈیلائز کرنے کی وجہ سے ان کی ذہن میں ایک مکمل دنیا کا تصور ہوتا تھا, بڑی پرفیکٹ, اور وہ جب پرفیکٹ دنیا ان کو نظر نہیں آتی تھی تو شاید اس سے بھی مایوسی کی وجہ سے بھی وہ لوگ.
ہاں ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑے خوددار ہوا کرتے تھے, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی لالچی نہیں ہوتے تھے, بے ایمان نہیں ہوتے تھے, بڑے خلوص والے ہوتے تھے, تو اس لیے بھی ایسے لوگ تو عموماً پریشان رہتے ہی ہیں, اگرچہ اس کا فائدہ بعد میں ملتا ہے لیکن اس وقت تو ہوتے ہی ہیں پریشان. وہ
میں یہ سوچتی ہوں شبیب صاحب کہ اگر آج کے دور میں فلموں اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے شاعروں کی جس کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صحافی یا شاعر پہلے جو ایک تصور تھا وہ اس لیے بھی ختم ہو گیا ہے جس طرح میڈیا آگے بڑھا, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا, کیونکہ یہ اچھا ہے اگر ایک فن کے ساتھ معاشی خوشحالی کا جڑنا ہے, خوشی کی بات ہے, مطلب یہ کیوں ضروری ہے کہ شاعر خوشحال نہ ہو, شاعر کو خوشحال ہونا چاہیے, ادیب کو بھی خوشحال ہونا چاہیے.
ہاں نہیں وہ تو ہے بہرحال, اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ شعرا کافی خوشحال ہیں.
جی ہاں,
اب دیکھیے آپ کے یہاں امریکہ ہی میں چلے جاتے ہیں شعرا, بہت سے یہاں جو اردو کی نئی بستیاں ہیں, بعض علاقے ہیں جہاں اردو زیادہ بولی جاتی ہے, یا لوگ اردو نشین علاقے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں بس گئے ہیں, جا کر وہاں جو مشاعرے ہوتے ہیں تو کافی مالا مال ہو جاتے ہیں, وہاں نہیں بلکہ یہ مشرق وسطی میں بھی, عرب ممالک میں بھی, جہاں جہاں بڑے بڑے اردو مشاعرے ہوتے ہیں اور وہاں جاتے آتے رہتے ہیں, اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے بھی شعرا کو بہت زیادہ مدد مل جاتی ہے آج کل, تو ہے ایسا, آج کل تو کوئی کمی نہیں ہے شعرا کے پاس,
اور جو خوشی کی بات ہے. اچھا ایک مقتہ جو بات ہو رہی تھی مجھے یاد آیا تھا کہ مٹھیوں میں بند کر لے جنبش موجے صفا, سبز موسم کی خوشامت کا ہنر محفوظ رکھ. اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے سامنے یہ غزل ہے یا نہیں, آپ کو یاد ہے یا نہیں, لیکن میں چاہوں گی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سنائیں ہمیں, اور اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم اس دوران آپ کی ایک اور کچھ کلام سنتے ہیں.
کیا ایک بار پھر ایک مصرع پڑھیے.
مٹھیوں میں, اس کا مطلب پڑھ دیتی ہوں, دیکھ اندھوں کی طرح منظر کی شعلہ باریاں, آنکھ اپنی کھول دے لیکن نظر محفوظ رکھ.
ہاں یہ نہیں میرے سامنے اس وقت نہیں ہے,
میں سنا دوں آپ کی, میں سنا دوں آپ کی,
میرے سامنے نہیں ہے اس وقت, میں نے کتاب سے دیکھ کے پڑھا.
میں قبول بھی کر لوں اس کو؟
ہاں بالکل. اچھا دوسرے شعرا کی طرح,
تو جب دنیا قبول کر رہی ہے تو میں نے کیا, ڈاکٹر صاحب میں نے کیا بگاڑا ہے, میں بھی کر لیتی ہوں.
بالکل نہیں.
تو سامعین سنیے آپ, لیکن میں نہیں بلکہ ہمارے ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کی غزل ہے, دیکھ اندھوں کی طرح منظر کی شعلہ باریاں, آنکھ اپنی کھول دے لیکن نظر محفوظ رکھ, کل کی تہذیبوں کا ماتم گردشوں پر چھوڑ دے, آج کے پتھراؤ سے شیشے کا گھر محفوظ رکھ, آج کی شب کا تقاضا بے جہت پتھراؤ ہے, ہو سکے تو صبح تک خوابوں کا گھر محفوظ رکھ. بہت خوبصورت, مجھے بہت پسند آیا یہ شعر. گھر سفر آسان بنانا ہے تو پھر ایسا بھی کر, فاصلوں میں قربتوں کی رہ گزر محفوظ رکھ, مٹھیوں میں بند کر لے جنبش موجے صبا. اب میں اپنا اس کے آگے تخلص جوڑ دیتی ہوں, سبز موسم کی خوشامد کا ہنر محفوظ رکھ. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی ہے. اچھا, ایک ہمارے فیس بک پہ عبد الرحمان بندا ہیں, انہوں نے کشمیر سے سوال پوسٹ کیا ہے, لیکن آپ کی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا آمد پر, لیکن سوال آپ سے انہوں نے پوچھا ہے جو شاعری سے متعلق نہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سری نگر میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہاں غریب بچے تعلیم حاصل کر سکیں, کیونکہ کوئی صاحب ہیں جن کے بچے اب یتیم ہو گئے اور بچیاں پڑھ تو رہی ہیں لیکن بہت مشکل ہے انہیں پڑھنے میں, تو کوئی آپ جانتے ہیں کسی ایسے ادارے کو, یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیے, یہاں کے اوپر ایک ادارہ خاص طور سے یتیم بچوں کے لیے کھلا ہوا ہے, راحت گھر, وہ یتیم خانہ ہے پورا بمنا کراسنگ پر, یہاں سری نگر میں ہے, موجود ہے, اور اس میں سینکڑوں بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں یا کچھ کام بھی کرتے ہیں, شاید صنعت و حرفت کا کوئی کام ہوتا ہوگا, اور تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں بہت آرام سے, بہت اچھے طریقے سے. بلڈنگ بھی بڑی شاندار, دو بلڈنگیں میں نے دیکھی ہیں, بنی ہوئی ہیں وہاں.
اچھا,
سری نگر میں ہے ایسا ادارہ,
تو مطلب کوئی بھی یتیم بچہ اس کو داخلہ دیتے ہیں؟
ہاں ہاں دیتے ہیں, وہ داخلہ دیتے ہیں یتیم بچوں کو, بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی.
تو یہ تو بڑے آپ نے کام کی بات بتائی اس وقت, کیونکہ یہ ایسے بچوں کے بارے میں پوچھے تھے. تو عبد الرحمان صاحب, آپ نے بڑا بروقت سوال پوچھا, میرا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے شاید یہ سوال موضوع نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت باخبر آدمی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی اپنے آپ نے ظاہر آپ کے والد صاحب, آپ چھوٹے سے بچے تھے, آپ کا انتقال, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے پھر وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, کیونکہ جس چیز کی ان کی اپنی زندگی میں کمی رہی ہے, ایسے باپ جو ہوتے ہیں پھر وہ بہت پیار دیتے ہیں اپنے بچوں کو. تھوڑا سا بتائیے مجھے اپنے بچوں کے بارے میں, کتنے بچے ہیں, کیسے آپ کا کیا؟
میرے تین لڑکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لڑکی نہیں دی, تمنا تو بہت تھی کہ لڑکی باپ کے بہت کام آتی ہے اور بہت ہمدرد ہوتی ہے,
پیار کرتی ہے بہت باپ سے.
بہرحال اس کی مصلحت, اس کی مشیت. تین بیٹے ہیں, بڑا بیٹا وہ ایڈوکیٹ ہے, دوسرا بیٹا ایگزیکٹو آفیسر ہے یہاں اس میں لوکل باڈیز میں, اور تیسرا بیٹا اس نے جس نے کمپیوٹر میں ماسٹر کی ڈگری لی ہے, وہ یہاں نیو سیکریٹریٹ میں جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اینالسٹ ہے. تو تینوں پڑھے لکھے ہیں اور تربیت کے لحاظ سے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, اپنے مذہبیات میں بھی وہ منحرف نہیں ہیں, یعنی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں
جی.
لیکن بہرحال زمانے کے ساتھ جیسے کہ ہم تھے کہ بالکل ایک کمرے کے اندر قید ہو گئے, یعنی یوں ہی ہم کہیں گے اپنے نظریات کو لے کر, ویسے وہ نہیں ہیں, ہیں زمانے کے ساتھ چلنے والے اور بہت اچھے ہیں. یقیناً ان سے ہم کو کوئی شکایت نہیں, اور بہت دو کی شادی کر چکے ہیں بڑے, اور منجلے کی ایک چھوٹا بھی باقی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, میں ویسے آپ کے تائید کر سکتی ہوں, کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کے ذمہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ ہمیں کچھ تصویریں وغیرہ بھیجیں, تو بہت سعادت مند بچہ ہے آپ کا, کیونکہ مجھے فوراً انہوں نے ساری تصویریں جو بھی چیز میں نے مانگی تھی انہوں نے بھیج دی آپ کی.
ہاں, یہ وہی ایڈوکیٹ جو بڑا لڑکا ہے اسی نے فوراً اسے کیا تھا کچھ,
تو شمیم
مجھے تو خیر یہ معلوم نہیں. ہاں شمیم صاحب
جی, تو ان کا شکریہ میں ادا کر دیتی ہوں.
تین بچے ہیں ان کا, ایک کا نام ہے سید شمیم رضوی, دوسرے کا سید نعیم رضوی, اور تیسرے کا سید سلیم رضوی.
تو یہ سب تو آپ نے بتا دیا, مگر جو سب سے اہم شخصیت ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا آپ نے کوئی.
اچھا ہاں, میری مسز جو ہیں وہ بہرحال یوں کہہ لیجیے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بی اے فیل ہیں.
وہ کیسے؟
بہرحال وہ گھریلو ہے, ہاؤس وائف ہیں, ملازمت وغیرہ نہیں کرتی ہیں, ہم نے مناسب بھی نہیں سمجھا, ہم نے کہا یہ حق ہمارا ہے, آپ گھر کا بندوبست کیجیے اور ہم باہر کا. تو ہیں بہرحال زندگی اچھی طریقے سے گزری, 45 سال گزر گئے.
تو یہ جو آپ کا رومانٹک, جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ رومانٹک کلام بھی کہا, اس میں سے کتنا ان کے لیے؟ جی جو آپ کہتے ہیں نا کچھ
نہیں
کچھ نہیں ہے ان کے لیے
رومانٹک کلام اب ان کے سر تھوپ دیا جائے وہ دوسری بات ہے لیکن مخصوصاً ان کے لیے نہیں کہا ہے کچھ بھی کبھی بھی
یہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی بات نہیں
میرا سامنے ایک جو تصویر ہے ہاں اس کو دیکھ کر کے زیادہ اچھی طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے بس اسی حد تک باقی اور ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کہا یوں رومانی نظمیں بہت سی کہی ہیں ہم نے کشمیر پر کہی ہیں اور وہ ہے جس کو آج کل پڑھتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے شرم آتی ہے کہ بھائی اس عمر میں ہم نے ان رومانی نظموں کو پڑھے ہیں یا غزلوں کو پڑھے ہیں
نہیں اس عمر میں تو آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں نے بیگم کے لیے کہی ہے یہی وہ وقت ہے یہی وہ وقت ہے کہ آپ تمام رومانس جو ہے بیگم کے نام وقف کر دیں اور جو کچھ لکھے ان کے لیے لکھے رومانٹک
ہاں یہ تو صحیح ہے کہ یہی وقت وہ ہے کہ اصلی شریک حیات اسی زمانے میں
بالکل
ہاں محسوس ہوتی ہے وہ تو یہ تو صحیح ہے لیکن اس کے لیے رومانی نظم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے
اچھا
کچھ تعریفی یوں کہہ لیجئے کچھ ہونا چاہیے ایسی نظم جس میں ان کی تعریف ہو
بس کچھ بھی کچھ تو کہیے
بہت ساتھ دیا
تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کشمیر کے لیے بڑے پیار سے بہت سا لکھا ہے تو بہت خوش ہوں گے ہمارے کشمیر میں بہت سننے والے ہیں تو کچھ سنائیے کشمیر کے پر جو آپ نے لکھا اس میں سے
دیکھیے کشمیر کے مختلف وہ ہیں کہنا چاہیے پہلو ہاں مثال کے طور پر جیسے کہ اخروٹ کے باغ میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اس میں چار مصرے کہے کہ سنکتی ہے سرکتی ہے لہکتی ہے مچلتی ہے صبا اس طرح سے اخروٹ کے باغوں میں چلتی ہے کوئی رقاصۂ نوخیز جیسے لے کے انگڑائی نشیلے گیت کی دھن پر بہکتی ہے سنبھلتی ہے تو اب یہ مطلب پہلو ہے یہ اس کا کہ یہ محسوس کیا ہم نے ایک منظر میں ایسی بہت سی اور نظمیں ہیں جیسے کہ یہاں شروع بہار میں سب سے پہلے نرگس کے پھول کھلتے ہیں نرگس کے پودے ہوتے ہیں ہاں اس کے بعد پھر جو درختوں میں جو سب سے پہلے جن پر پھول آتے ہیں وہ ہیں بادام کے
اچھا
بادام کے سفید پیازی رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور جہاں بادام کے باغات ہوتے ہیں اگر کسی اونچے ٹیلے سے پہاڑی سے آپ دیکھیں تو انتہائی حسین منظر آپ کو دکھائی دے گا لیکن ہماری اردو شاعری میں بادام کو آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے
جی اور نرگس کو بھی
نرگس کو بھی آنکھ سے ہے لیکن نرگس ہے بیمار یعنی بند آنکھ
جی
یا ادھ کھلی آنکھ ہاں کہی جاتی ہے نرگس کی وہ لیکن بادام کو پوری آنکھ کشمیری شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں بھی
اچھا
بادام سے تشبیہ دی جاتی ہے تو میں نے اب دیکھیے یہ کہا کہ بادام کے شگوفوں کے اوپر میرے حبیب میرے ہم سفر گلستاں کے یہ نظم مورہ اس میں قافیہ نہیں ہے کوئی
جی
میرے حبیب میرے ہم سفر گلستاں کے ٹھہر کے دیکھ لے انجام نخوت بیجا یہ موج تند کا مارا ہوا ستایا ہوا جو فرش خاک پر بادام کا شگوفہ ہے گزشتہ شام سرے شاخ نرم چونکا تھا پلا تھا رات کی تنہا خاموش وادی میں ہوا تھا صبح کے دامان آرزو میں جوان مگر وفور جوانی کی آنچ سہ نہ سکا مگر وفور جوانی کی آنچ سہ نہ سکا میرا خیال ہے جوش غرور کے بل پر ضرور گریے شبنم پہ ہنس دیا ہوگا ضرور شاخ پہ اترا کے کھل اٹھا ہوگا میرے حبیب میرے ہمسفر میرے ہمدم یہ لاش دیکھ کے بادام کے شگوفے کی یہ لاش دیکھ کے بادام کے شگوفے کی کسی کو رنج ہو لیکن مجھے تو رنج نہیں کہ تیری آنکھ کی پامال ہو گئی تشبیح کہ تیری آنکھ کی برباد ہو گئی تمثیل کہ تیری چشم فسوکار کا جواب نہیں
واہ واہ بہت خوب بہت یعنی بالکل نیا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا بہت خوبصورت اچھا چلیے ہم آپ کا کچھ کلام ہمارے پاس بھی ہے تو آپ اپنا کلام خود سنیے
جی اور یہ ایک دوسری غزل کے کچھ شعر ہیں کہ ہاں میں ہاں بھی ملا خلاف بھی کر زندگی اب مجھے معاف بھی کر, رسم دنیا تو ہے دل آزاری, رسم دنیا سے انحراف بھی کر, آئینے میں بہت اجالا ہے, آئینے میں بہت اجالا ہے, ہاں مگر آئینے کو صاف بھی کر, میری جانب نگاہ بھر کر دیکھ, میرے ہونے کا انکشاف بھی کر, سانس لینا ہی زندگی تو نہیں, سانس لینا ہی زندگی تو نہیں, دل دھڑکنے کا اعتراف بھی کر, دور تک جسم سے نہ باہر جا, دور تک جسم سے نہ باہر جا, حجرے جامع اعتکاف بھی کر, کوئی اتنی یکسانیت نہیں اچھی, اتنی یکسانیت نہیں اچھی, کچھ نہ کچھ مجھ سے اختلاف بھی کر.
واہ ڈاکٹر صاحب بہت خوب, آپ بتائیے آپ کو کیسے لگا اپنا کلام خود جب سن رہے تھے تو؟
میں اپنے کلام کو ہمیشہ نامکمل سمجھتا ہوں, جیسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے, کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے.
اچھا,
لیکن بہرحال اگر آپ نے پسند کیا اور سامعین نے پسند کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوگا.
سامعین کو پسند آیا, ایک سامع اور بھی بیٹھے ہمارے, پروڈیوسر ہیں ہمارے, انجم گیل ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ کوئی رومانٹک جو ہے غزل یا نظم معرا, خاص طور پہ نظم معرا کوئی ذرا
سنائے. نظم معرا
جی جی سنائیے.
دیکھیے یہاں ایک جو شہر کے بالکل ہاں دل ہی میں کہیے ڈل جھیل ہے.
اچھا,
اس کا اگر آپ چاروں طرف اس کو گھومیں یعنی طواف اس کا اگر آپ کریں تو یہ تقریباً 20-25 کلومیٹر بن جائیں گے سب, اتنی بڑی جھیل ہے یہ.
جی,
تو اس کے آخری سرے پر ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ہارون. ہارون,
اچھا,
ایک وہاں, ہاں جی ہاں, وہاں کی شام کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. تو سنا ہے کچھ نویلی افسرائیں شام ڈھلتے ہی, سنا ہے کچھ نویلی افسرائیں شام ڈھلتے ہی چلی آتی ہیں آہٹ کی طرح خاموش جنگل میں, چھٹک جاتی ہیں تاروں کی طرح کجلائے پربت پر, مہک جاتی ہیں خوشبو کی طرح جھرنوں کے آنچل میں.
واہ واہ, بہت خوب.
مہک جاتی ہیں خوشبو کی طرح جھرنوں کے آنچل میں, فسوں بردوش سناٹا دلوں کو گدگداتا ہے, سمٹ جاتے ہیں باہوں میں جمع خوابوں کے شہزادے, لگے دوشیزگی کو چھو کے کوہساروں کی محفل سے, افق پر تیر جاتے ہیں تمنا کے فرستادے. اور یہ آخری بند ہے کہ لچک کے جسم میں انگڑائیوں کے ساز بچتے ہیں, نشیلے راگ بہتے ہیں ہوا میں آرزو بن کر, لچکتے جسم میں انگڑائیوں کے ساز بچتے ہیں, نشیلے راگ بہتے ہیں ہوا میں آرزو بن کر, اور فرشتے سسکیاں لے کر کلیجہ تھام لیتے ہیں, مشیت تکنے لگتی ہے فضا میں جستجو بن کر.
واہ واہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی کئی چیزیں سن کے یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کی غزلوں کو خاص طور سے کمپوز بہت اچھی ہو سکتی ہیں, تو آپ کا تو ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا ہے, تو گایا گیا ہے آپ کی غزلوں کو اور آپ کے کلام کو؟
نہیں نہیں.
کیا وجہ؟
میرا کلام, ہاں, سوائے یہ ریڈیو کشمیر وغیرہ سے کچھ غزلیں گائی گئی ہیں, ورنہ یہ کہ عموماً میں نے خود ہی یہاں ریڈیو کے پروگرام جو دیے ہیں نثر اور نظم دونوں کے,
جی,
یعنی شعر کے بھی, اور تقریباً ریڈیو کی 200 ادبی اور طبی اور کہنا چاہیے مذہبی جو گفتگویں ہیں وہ ہوئی ہیں ریڈیو کشمیر سے, لیکن کلام بہت کم گایا گیا ہے اور وہ بھی ریڈیو کشمیری سے جتنا بھی گایا گیا ہے بس.
اچھا,
اور کہیں سے بھی نہیں.
تو کوئی اپنی زندگی, کوئی ایسا واقعہ جس نے اثر ڈالا ہو آپ کی پوری زندگی پر, ہے ایسا کوئی واقعہ؟ مطلب واقعہ تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن سچ مچ جس کا امپیکٹ رہا ہو آپ پر بہت زیادہ.
نہیں, ایسا تو کوئی, بہت سے ایسے واقعات ہیں, سب سے بڑا واقعہ تو یہی ہے کہ ہم 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے, اور چونکہ ہمارا دادیال نانیال تو بڑا رئیس تھا, بڑے زمیندار تھے
جی.
دادیال تو دادیال ہمارا جو تھا وہ اوسط درجے کا تھا, تو بہرحال وہ ایک تنگی کا زمانہ تھا اور اس کی کچھ ہلکی ہلکی یادیں بچاتی ہیں, لیکن کوئی ایسا بڑا واقعہ زندگی میں ہماری نہیں ہوا ہے. چونکہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے, جو ہماری لکھا ہوا ہے ہمارے لیے, وہ ملے گا, چاہے وہ دیر سے ملے لیکن ملے گا ضرور. تو یہ کچھ اطمینان یہ تھا قلب کا, اور غالباً اسی لیے ہم ہمیشہ اطمینان سے رہے ہیں. کوئی بڑا ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ تو نہیں ہوا ہے. اور
تو ڈاکٹر صاحب یہ
قابل بیان ہو,
آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں, مطلب علاج وغیرہ بھی کرتے ہیں لوگوں کا؟
نہیں, میں نہیں کرتا علاج. اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شاعری رکاوٹ بن جاتی ہے.
کیوں شاعری کیوں؟
کہ ہمارا مریض انتظار کہیں کرتے ہوں گے اور ہم کہیں بھی ریڈیو کشمیر پہ بیٹھے ہوں گے یا کسی شعر کو بنانے میں لگے ہوں گے. تو جس زمانے میں ہم سروس کرتے تھے گورنمنٹ کی, تب ہم مریض دیکھتے تھے, اور ہم نے جو اندازہ لگایا ہے کہ پوری سروس کی پوری مطلب اس میں زمانے ملازمت میں تقریباً 7 لاکھ مریض ہم نے دیکھے ہیں.
7 لاکھ؟
7 لاکھ پورے زمانے ملازمت میں 30 سال میں.
اچھا,
یہ ہاں جی ہاں, یہ ایک موٹا موٹا اندازہ جو ہے وہ ایسا ہے.
تو اس وقت آپ علاج کرتے تھے؟
جی,
اس وقت آپ علاج کرتے تھے نا مریضوں کا, اس کا مطلب ہے آپ علاج بھی کرتے تھے, ریسرچ نہیں خالی.
ہاں, علاج تو ہوتا ہی, جب دیکھیے کالج میں جب پڑھایا جاتا ہے تو عملی کام جو ہوتا ہے وہ تو علاج ہی ہوتا ہے, اس کے پڑھنے کا مقصد علاج ہی ہوتا ہے.
اچھا,
تو طالب علموں کو سکھانے کے لیے بھی آؤٹ ڈور میں یا انڈور میں بیٹھتے تھے, علاج کرتے تھے ان کا, یا وہاں اس کے بعد کالج کے بعد ہم لوگوں کو ڈسپنسری پر بھیج دیا گیا تھا, مختلف جو قصبوں میں یا پہاڑی گاؤں میں جگہ جگہ ہیں, تو وہاں تو علاج تو کرنا ہی ہوتا ہے. بہرحال
تو کوئی ایسا ناممکن سا واقعہ, مطلب کوئی آپ جس جو آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا اگر ہمیں سنا سکیں جو طب یونانی کا ثبوت ہو اس کے.
دیکھیے, ایک بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک مریضہ آئی تھی ہمارے پاس ایک بار, گردن پر اس کے ایک زخم تھا, 6 مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا میڈیکل یا اسپتالوں میں, اور وہ ٹھیک نہیں ہوئی. پھر اس کی شادی ہو گئی.
اچھا,
شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہ ہمارے پاس آئی, کہنے دیکھیے اب ہم سسرال میں ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا گویا کہ مسئلہ ہے کہ ہماری گردن پر یہ زخم, پیچھے گردن پر زخم. تو بس ہماری سمجھ میں بھی بہت سے اس کے نسخے ہم نے دیکھے جو انگریزی دواؤں کے تھے, یہ وہ تھا, ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. البتہ اللہ کا نام لے کر کے ہم نے ایک بہت معمولی سی دوا لکھ دی, اور وہ دوا کیا تھی, ہم نے یہ گندھک جو ہوتا ہے سلفر جسے انگریزی میں کہتے ہیں, ہاں, تو گندھک 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کھانے والا ہوتا ہے اور ایک لگانے والا ہوتا ہے. تو لگانے والا گندھک جو ہے وہ ہم نے کہا اس کو گھی جو یہ گائے کا گھی ہوتا ہے,
جی جی,
اس کو, ہاں, اس کو, اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی ڈال کے اس کو گھوٹا جاتا ہے, پھر پانی بہا دیا جاتا ہے, پھر دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, اس طرح گویا گھی کو پاک کیا جاتا ہے.
اچھا,
تو میں نے کہا یہ گھی میں گندھک ملا کر کے اور لگا دیجئے صبح شام.
ٹھیک ہے,
تو وہ 5 دن کے بعد آئی, اس نے کہا کہ ہمارا تو زخم جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگا ہے. ہم نے کہا اور لگائیے, 10 دن کے بعد اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا.
چلیے ڈاکٹر صاحب, یہ تو زبردست واقعہ آپ نے سنایا, اور مجھے یقین ہے بہت سے لوگ گھی میں گندھک ملانا شروع ہو گئے ہوں گے ابھی.
لیکن گھی کو دھونا نہ بھولیں,
گھی کو دھونا نہ بھولیں. بہت شکریہ,
دھونا نہ بھولیں.
بہت آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کا. سامعین, ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب ہمارے مہمان تھے سری نگر سے, انجم ہیرل گلڈ ہمارے پروڈیوسر تھے, جان ڈرائیڈن انجینئر, شہناز عزیز کی جانب سے اور ڈاکٹر رضوی کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی